بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹ اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات کے مختلف پروگرام آرکائیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آرکائیو میں ہمارے پروگرام سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ میں آپ سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، سیاسی تجزیات پر مشتمل مختلف پروگرام، اسی طرح ڈرامہ سیریلز، فلمیں اور دوسرے سیاسی اور سماجی پروگرام، نیز تازہ ترین خبریں بھی آپ اس سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسوہ بشریت۔ اسوہ بشریت کے بعد پیش کی جائے گی دعائے کمیل، البتہ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر نے بحریہ کے اسکواڈرن مشن کی کامیابی کو ملکی طاقت کی علامت قرار دیا ہے۔ قطر کے وزیر خارجہ کے دورہ تہران میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مختلف علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان مخالف گروہ نے صوبہ پنجشیر میں طالبان کے قبضے کی تردید کر دی ہے۔ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کرنے والے پرامن فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی نے بحریہ کے اسکواڈرن مشن کی کامیابی کو ملکی طاقت کی علامت قرار دیا۔ ایرانی بحریہ کے ایک اسکواڈرن جس میں سہند اور مکران جیسے تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں، 133 روز تک آزاد سمندروں میں 44,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد آج ایران کی سمندری حدود میں واپس آ گیا۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ ہمارے اسکواڈرن نے جب سے سفر شروع کیا تھا اور کیپ آف گڈ ہوپ یا راس امید کے قریب پہنچا تھا تو دشمن نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے دھمکیوں کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں پر دباؤ ڈالنے، نیز نفسیاتی حربے آزمانے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ایران کی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ ہمارا بحری اسکواڈرن خوبصورت قومی پرچم لہراتا ہوا آبنائے جبل الطارق اور بحیرہ روم سے عبور کر گیا اور اپنے اصلی دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے نہر سوئز سے گزر کر بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا۔ موسوی نے مزید کہا کہ دشمن ہمارے بحری اسکواڈرن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، حتیٰ اس کے قریب آنے کی بھی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن جس میں سہند اور مکران جیسے تباہ کن بحری جہاز شامل ہیں، 133 روز تک آزاد سمندر میں 44,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد ایران کی سمندری حدود میں واپس پہنچ چکا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی بحریہ کا 75واں اسکواڈرن جب ملک کی سمندری حدود میں داخل ہوا تو بحریہ کی جنگی کشتیوں اور فضائیہ کے جہازوں نے اسے سلامی دی اور مشن کی تکمیل پر اسے مبارکباد پیش کی. بحریہ کے اسکواڈرن کے ملکی سمندری حدود میں داخلے کے وقت ایرانی بحریہ کے فرسٹ زون کے بحری جہاز اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے, جبکہ ایرانی فضائیہ کے شہید عبدالکریم ایئر بیس سے پرواز کرنے والے جنگی طیارے فضا میں گشت کر رہے تھے. قطر کے وزیر خارجہ کے دورے ایران میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمان آل ثانی نے جمعرات کے روز اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی. اس ملاقات میں فریقین نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ایران اور قطر کے وزرائے خارجہ نے اپنی ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا. ایران نے افغانستان کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغان عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے. تہران کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پانی چاہیے جس میں افغان قوم کی نمائندگی ہو اور اس عمل میں اغیار کی مداخلت نہ ہو. آئی اے اے میں ایران کے مستقل مندوب نے ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کی حالیہ رپورٹ پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جوہری معاہدے پر عمل کرنے کے اعتبار سے اسلامی جمہوریہ ایران ایک شفاف ترین ملک رہا ہے. ویانا میں بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں میں کوئی شبہ یا ابہام نہیں پایا جاتا اور نہ ہی ایران کے ایٹمی پروگرام میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی اے اے نے سب سے زیادہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کیا ہے اور ایران کی جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھی ہے. ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں مکمل شفاف اور این پی ٹی کے تحت نیز آئی اے اے کے سیف گارڈ سسٹم کے مطابق رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ مغربی ممالک ایٹمی معاہدے پر ایران کے عمل درآمد کے مقابلے میں اپنے وعدوں پر عمل نہیں کر پائے ہیں اور اب تک ایران کے خلاف پابندیاں نہیں ہٹائی گئی ہیں, اس لیے ایران کی قانونی ایٹمی سرگرمیوں پر مختلف بہانوں سے انگلیاں اٹھائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایجنسی میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کسی بھی رپورٹ میں اس دعوے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ایران نے کسی قانون یا ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے یا ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں خلاف ورزی کا مشاہدہ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی جانب سے سیاسی رویہ اختیار کیا گیا اور اس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالمی ادارہ آزادانہ طور پر رپورٹ تیار کرنے اور غیر جانبدارانہ طریقے سے اپنے فیصلے سنانے پر قادر نہیں ہے اور نہ ہی یہ عالمی ادارہ اپنی خود مختاری کا تحفظ کر سکتا ہے. واضح ہے آئی اے اے کے سربراہ نے اپنی تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی سرگرمیاں کمزور پڑتی جا رہی ہیں. ایران نے 8 مئی 2018 کو امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اور امریکہ کی جانب سے تہران کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کے اعلان کے بعد ایٹمی معاہدے کو تحفظ فراہم کرنے کے اس اعتبار سے بہت کوشش کی کہ اس میں بین الاقوامی معاہدے کے دیگر فریق ممالک اپنے وعدوں اور معاہدوں پر عمل کریں, مگر یورپی ممالک نے اپنے کسی وعدے پر عمل نہیں کیا اور صرف باتیں کرتے رہے. ایسی صورتحال میں ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے ٹھیک ایک سال بعد یعنی 8 مئی 2019 کو اس معاہدے کی شکل نمبر 26 اور 36 کی بنیاد پر اپنے وعدوں پر عمل کرنا بتدریج بند کر دیا تاکہ ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے وعدوں اور ایران کے حقوق کے درمیان توازن برقرار ہو سکے. طالبان مخالف گروہ نے صوبہ پنشیر پر طالبان کے قبضے کی تردید کر دی ہے. اس درمیان سابق افغان کمانڈر اور وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے یوم شہادت پر جمعرات کو کابل میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی. پنشیر کے محاذ پر طالبان مخالف گروہ احمد مسعود کی فورس اور اتحادی محاذ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ علی نظری نے بعض علاقوں سے پسپائی کو فوجی حکمت عملی کا کس حصہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ صوبہ پنشیر مکمل طور سے طالبان کے قبضے میں نہیں. طالبان مخالف محاذ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ علی نظری نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کی 60% علاقے اب بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. طالبان اور احمد مسعود کے زیر کمان فوج کے درمیان صوبہ پنشیر میں لڑائی بدستور جاری ہے. صوبہ پنشیر افغانستان میں طالبان مخالف محاذ کا آخری مورچہ ہے. بہت سے دیگر افغان حلقوں کی طرح پنشیر کے طالبان مخالف محاذ نے بھی طالبان کی اعلان کردہ حکومت کی مخالفت کی ہے. مخالفین نے طالبان کی کابینہ کو ان کی اجارہ دارانہ سوچ کا آئینہ دار قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نئی کابینہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے وعدوں کے منافی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے یوم شہادت کے موقع پر کابل میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق طالبان نے شہید احمد شاہ مسعود کے یوم شہادت کے موقع پر کابل میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے اور طالبان کے مسلح عناصر پیدل چلنے والے اور موٹر سائیکل سواروں کی تلاشی بھی لے رہے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزارت داخلہ نے ایک اعلامیہ جاری کر کے ہر قسم کے مظاہروں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ احمد شاہ مسعود جو شیر پنشیر کے نام سے مشہور تھے، افغانستان کے سابق وزیر دفاع اور سن 2001 میں طالبان مخالف شمالی اتحاد کے کمانڈر رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو امریکہ میں 11 ستمبر کے واقعے سے محض 2 روز قبل صوبہ تخار میں صحافی کے بھیس میں آنے والے القاعدہ کے خودکش حملہ آور نے شہید کر دیا تھا۔ اس وقت احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود درہ پنشیر میں طالبان مخالف فورس کی قیادت کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے ملک میں جنگ اور خون خرابے کے خاتمے کا وعدہ کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نے کہا ہے کہ ہماری حکومت افغانستان اور دنیا کی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی عادت قوم کے حوالے سے کڑی آزمائش اور امتحان سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے اور اب ملک میں خون خرابے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ عبوری طالبان حکومت کے وزیر اعظم نے سابق افغان عہدیداروں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہوئے تمام افغان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ وطن واپس آ جائیں۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے کئی روز کی تاخیر کے بعد منگل کے روز اعلان کی جانے والی کابینہ میں ملا حسن اخند کو عبوری حکومت کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب طالبان لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادے نے افغان عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عبوری طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے نئی کابینہ میں افغان عوام کے حقیقی نمائندوں کو شامل نہ کیے جانے کی سمت کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ نئی حکومت جلد اپنا کام شروع کر دے گی۔ طالبان لیڈر نے واضح طور پر کہا کہ ملک کو اسلامی شریعت کے مطابق چلایا جائے گا۔ بدنام زمانہ امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے سربراہ نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سی آئی اے کے سربراہ ولیم برنز اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان اس ملاقات میں، جس کا پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا، پاکستانی فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ جنرل فیض حمید نے گزشتہ ہفتے افغانستان کا دورہ کر کے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اس ملاقات میں دو جانبہ تعلقات، علاقائی سیکورٹی اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے حوالے سے اپنے عالمی شرکاء کے ساتھ تعاون کا پابند اور افغان عوام کی رفاہ و آسائش کا خواہاں ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے دھرنے کا دائرہ اب دہلی کی سرحدوں سے ہریانہ کے کرنال ضلع تک پھیل گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں کے احتجاج مرکزی جو دہلی کے سرحدی علاقے تھے وہاں کے ساتھ ساتھ ہریانہ کے ضلع کرنال میں شفٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کسانوں کی بہت بڑی تعداد پچھلے 3 روز سے کرنال ضلع کی سیکٹریٹ کے باہر دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ پچھلے مہینے کرنال میں کسانوں پر لاٹھی چارج کا حکم دینے والے اور کسانوں کا سر پھوڑنے کی بات کرنے والے ایس ڈی ایم کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مظاہرے کے دوران ہلاک ہونے والے ایک کسان کے اہل خانہ کو 25 لاکھ روپے معاوضے کے طور پر دیے جائیں۔ اس سے پہلے ہریانہ کی حکومت نے کرنال میں کسانوں کو مظاہرہ کرنے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہی اور کسانوں نے مزاحمت کا مقابلہ کرتے ہوئے کرنال کے سیکٹریٹ کے باہر دھرنا دے دیا ہے۔ دوسری جانب ہریانہ کے ریاستی وزیر داخلہ نے کہا کہ کسی کے کہنے پر کسی کو پھانسی پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جانچ کے لیے تیار ہیں، بغیر جانچ کے کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ اطلاعات ہیں کہ انتظامیہ نے کرنال ضلع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کرنے والے پرامن فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ الفتح تحریک نے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی عوام سے سڑکوں پر آنے اور مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق مظاہرے مکمل طور سے پرامن تھے، لیکن اس کے باوجود غاصب سینی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کے علاقوں باب العمودہ، سلوان اور العیسویہ میں اجتماع کرنے والوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ سیونی فوجیوں نے جنوبی نابلس کے علاقے ہوارا اور بیتر ٹاؤن میں بھی فلسطینی مظاہرین پر سوتی بموں سے حملہ کیا اور پھر ربڑ کی گولیوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے۔ غاصب سیونی فوجیوں نے البیرا ٹاؤن میں بھی پرامن فلسطینی مظاہرین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ رام اللہ، تولکرم اور بیت لحم میں بھی سینکڑوں فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے، جنہیں سیونی فوجیوں نے آنسو گیس کے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ سمن ایک آخر میں خبر اور بھی سماعت فرما لیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ایرانی زائرین کی تعداد بڑھانے کے بارے میں ضروری اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ایرانی زائرین کی تعداد بڑھانے کے بارے میں غور کرنے کے علاوہ دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل اور اسی طرح بغداد اجلاس کے نتائج کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ انہوں نے اس بات چیت میں کرونا پروٹوکول کے تحت اربعین حسینی میں شرکت کے لیے مزید ایرانی زائرین کو ویزا جاری کیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور تعداد بڑھائے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس گفتگو میں عراق کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کا یقین دلایا کہ وہ اپنے ملک کے اعلی حکام سے اس مسئلے پر بات چیت کریں گے اور جائزہ لیے جانے کے بعد نتیجے سے باخبر کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ كرمي وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمم خاتم والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اس پہ بشریت، جس کے بعد دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے. آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسمان امامت و ولایت کے پانچویں درخشاں ستارے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کی سیرت کا جائزہ لیں گے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پہلی رجب 57 ہجری قمری کو شہر مدینہ میں عصمت و طہارت اور علم و فضیلت کے مرکز و محور میں پیدا ہوئے. آپ کا اسم گرامی محمد، ابو جعفر کنیت اور باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا لقب تھا. شافعی عالم و فقی ابن حجر حیتمی کتاب سوانق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ ان کو باقر کہتے تھے اور یہ لفظ بقر الارض سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی وہ چیز جو زمین کو شگاف کرے اور چھپے ہوئے خزانے کو یا مکنونات کو آشکار کرے، کیونکہ انہوں نے بھی معرف و حقائق، احکام الہی اور حکمتوں اور لطائف کو آشکار کیا. سمعین، امام محمد باقر علیہ السلام نے ایسے خاندان اور گھر میں آنکھ کھولی کہ جو ہر پہلو سے ممتاز اور بافضیلت تھا، کیونکہ ان کے والد امام سجاد علیہ السلام تھے جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے، اور ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں کہ جو ایک انتہائی فضل و کمال کی حامل اور عالمہ و مقدسہ تھیں. اسی سبب سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ایسی علوی کہ جو طرفین سے علوی تھیں، ایسی فاطمی کہ جو طرفین سے فاطمی، اور ایسی ہاشمی کہ جو دونوں طرف سے ہاشمی تھیں. امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم اور محبوب صحابی یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، خداوند عالم تمہیں اتنی لمبی عمر عطا کرے گا جب تک میرے فرزند محمد ابن علی ابن الحسین کو دیکھ نہیں لوگے کہ جس کا نام تورات میں باقر ہے، اور جب اسے دیکھنا تو میرا سلام پہنچا دینا. جابر نے اس خبر اور اس پیشنگوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا، اور اسی وقت سے آپ بہجت آفرین ساتھ کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشم انتظار پھترا گین اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جب تک آپ بینا تھے ہر مجلس و محفل میں تلاش کرتے رہے، اور جب آنکھوں کا نور جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت امام محمد باقر کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ ضعف پیری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم جناب جابر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند سے فرمایا کہ چچا جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ دو۔ انہوں نے فوراً تعمیل ارشاد کیا۔ جابر نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کو آپ کے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ حضرت نے کہا، اے جابر، ان پر اور تم پر میری طرف سے سلام ہو۔ اس کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری نے آپ سے شفاعت کے لیے ضمانت کی درخواست کی۔ آپ نے اسے منظور فرمایا اور کہا کہ میں تمہارے جنت میں جانے کا ضامن ہوں۔ سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کو ابھی 3 یا 4 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عاشور کا جاں گداز واقعہ پیش آیا، یعنی امام علیہ السلام نے اس حساس ترین دور میں، کہ جو بچپن کا دور ہے اور تمام تلخ و شیرین واقعات انسان کے ذہن میں نقش ہوتے ہیں، تاریخ انسانیت کے ایک تلخ ترین اور بدترین واقعے کا مشاہدہ کیا۔ ابھی ان کی یاد سے عاشور کے دردناک اور دلخراش مناظر محو نہیں ہوئے تھے کہ یزیدی فوج کے توسط سے مدینے اور مکے پر وحشیانہ حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے 34 سالہ دور امامت کے دوران آپ کو درپیش تمام دشوار ترین حالات اور اموی خلفاء کی بربریت کا مشاہدہ کیا۔ یہ وہ افراد تھے جو پوری قوت و توانائی کے ساتھ خالص اسلام محمدی اور علوی شیعوں کو نابود کرنے کے در پہ تھے۔ دوسری جانب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مجاہدت اور کوششوں کا بھی مشاہدہ کر رہے تھے۔ وہ امام کہ جس نے یزید جیسے دین مخالف اور شیطانی ماہیت کے حامل، اس کے خاندان کی ماہیت سے پردہ اٹھانے کے ساتھ ہی دعاؤں سے استفادہ کرتے ہوئے کسی حد تک معاشرے میں اسلام کی حقیقی و اصلی تعلیمات اور ان کے حیات آفرین پیغامات کو پہنچایا۔ ان تمام تجربوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی قیادت کے لیے نئے حالات فراہم کیے، خاص طور پر اس دور میں کہ جب اموی حکومت زوال پذیر تھی اور ہر کوئی کسی نہ کسی طرف سے قیام کر رہا تھا، وہ بھی تیزی سے خلفاء تبدیل کر رہے تھے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کی 19 سالہ امامت کے دور میں 5 خلفاء نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، جن کے نام یہ ہیں: ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، عمر ابن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک، حشام ابن عبد الملک۔ سامعین، 5ویں امام نے ایک ثقافتی انقلاب برپا کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ اس اصولی و بنیادی مقصد کے عملی ہونے کے لیے ضروری یہ تھا کہ پہلے تشیع کی حیات آفرین تعلیمات کے نورانی چہرے کو سامنے لایا جائے اور اس سے لوگوں کو آشنا کیا جائے۔ دوسری یہ کہ چند ممتاز شخصیتوں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ تبلیغ اور تشیع کی خالص ثقافت کی نشر و اشاعت کی راہ میں مؤثر قدم اٹھائیں۔ ساتھ ہی یہ کہ ایک حقیقی شیعہ کی خصوصیات کو بیان کرنے کے ذریعے جھوٹے شیعوں خاص طور پر عباسیوں کو جو منافقانہ اور ریاکارانہ نعرے لگا کر میدان میں اترے تھے ان کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھولی جائے۔ ان اسٹریٹجک اقدامات کی ضرورت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم ماضی میں تشیع کے تاریخی حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں کو شیعہ کے طور پر جو متعارف کرایا تھا اسے اموی اور ابو سفیانی شیطان صفتوں اور طاقت کے نشے میں چور افراد نے بدعتوں اور اجتہادوں کے ذریعے کس طرح سے مجہول اور ناآشنا رکھا تھا اور اسے مٹانے کے در پہ تھے۔ دین کے ان بدخواہ عناصر کے سیاہ کرتوتوں کی بنا پر حالات اس حد تک بدتر ہو چکے تھے کہ نصف صدی تک فریب خوردہ مسلمان حضرت علی علیہ السلام کو اپنی واجب نمازوں کے بعد نفرین اور سب و شت کرتے تھے۔ امام مشتبہ علیہ السلام کو حق گوئی اور نبوی و علوی اور اسلام کی حرمت کے دفاع کے جرم میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم اتھر پر تیروں کی بارش کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی خاک و خون میں غلطہ کیا اور امام سجاد علیہ السلام کو عاشورہ کے واقعے کے بعد اسیر بنا لیا تاکہ امویوں کے حملے کے لیے میدان ہموار ہو جائے اور ان سے حقیقی اسلام کے پیروکاروں اور شیعوں سے کسی بھی طرح کی آزادی اور تحریک کے امکان کو چھین لیا جائے۔ سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بنو امیہ اور بنو عباس کی طاقت کے عروج کے دور میں ثقافتی انقلاب برپا کر کے تشیع کی تعلیمات کو حیات نو بخش دی۔ اسی مقصد سے امام علیہ السلام نے ہمہ جہتی اور با مقصد منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے بنیادی اقدامات کا آغاز کیا۔ آپ نے عامہ اور خاصہ کے بزرگوں اور عمائدین کو اپنے اطراف میں جمع کر لیا اور اسلام کے حقائق و لطائف اور آخرکار معرف اسلامی کو پھیلایا تاکہ خالص محمدی و علوی اسلام کے پیکر میں تمام پہلوؤں سے نئی روح پھونکی جائے اور اس کو نابود ہونے سے بچایا جا سکے۔ عزیز سامعین، اب تک آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور کے سیاسی ماحول سے کسی حد تک آشنا ہوئے۔ اب ہم آپ کو اسلام کے تحفظ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے انجام دیے گئے اقدامات اور جاں فشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس امر کے پیش نظر کے امویوں نے ایک مدت تک حکمرانی کی اور حضرت علی علیہ السلام اور آل علی کے درخشاں چہروں کو مجروح کرنے کے لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ پہلا اقدام تھا کہ جہاں امامت کے بلند و عرفا مقام و منزلت کو معاشرے میں متعارف کرایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کے بعد کے اقدام میں سورہ شورا کی آیت 23 میں ذکر کیے گئے فرمان الہی کو عام کیا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یعنی پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ اس آیت میں اہل بیت پیغمبر کی محبت و مودت کے واجب ہونے کی یاد دہانی اور اس کے احیاء کا ذکر ہے۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت دین کی اساس ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو ہم اہل بیت سے خدا اور اس کے رسول کے فرمان کی تعمیل میں محبت کرتا ہے۔ پانچویں امام نے خاندان پیغمبر سے زیادہ الفت و محبت کو آشکارا کرنے کے لیے اسے اعمال کی قبولیت کی شرط قرار دیا اور فرمایا ہے، اگر کوئی شخص راتوں میں جاگ کر صبح تک شب زندہ داری کرے اور تمام عمر روزے رکھے اور اپنی دولت و ثروت کو راہ خدا میں صدقہ دے دے اور انفاق کرے اور ہر سال اپنی عمر کے آخر تک حج بیت اللہ انجام دے، لیکن اگر ہم اہل بیت کی ولایت و محبت اس کے دل میں نہ ہو اور ہماری پیروی اور اتباع نہ کرے تو اس نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ سب بیکار اور بیہودہ ہے، اور اس کے بدلے میں خداوند عالم سے کسی پاداش یا اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اہل بیت رسول سے دوستی و محبت پر اتنی زیادہ تاکید کی وجہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ طاقت کے نشے میں چور بنو امیہ کے افراد لوگوں کے دلوں سے عشق و محبت اہل بیت علیہ السلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ کربلا میں نہ صرف خاندان پیغمبر کی حرمت پامال ہوئی بلکہ انتہائی غیظ و غضب اور نفرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امویوں نے بربریت کے ساتھ آپ کے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب باوفا کو نہایت مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا۔ پانچویں امام نے بخوبی درک کر لیا تھا کہ فاسد راویوں اور علماء نے اموی حکمرانوں کے لالچ دلانے پر حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت پیغمبر کی مذمت میں کس قسم کی روایتیں جعلی نقل کی ہیں اور معاویہ کے حکم سے بچوں کو تعلیم دی ہیں اور ان کے خام ذہنوں میں اہل بیت کی دشمنی بھروائی ہے تاکہ اہل بیت کا کینہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اسی بنا پر امام محمد باقر علیہ السلام نے احساس کیا کہ دشمن کی زہر آلو تشہیرات کو ناکارا اور بے اثر بنانے کے لیے ان کی افترا پردازیوں سے پردہ اٹھایا جائے اور اہل بیت خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی ضرورت کو فرمان الہی کے مطابق بیان کیا جائے اور لوگوں کے اذہان کو اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ سامعین، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم اس حوالے سے مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى عليه بعد حدودك وخالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة ذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عفو کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Thank you.